السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں، آج ہم ایک بڑے نازک عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں، حرام اور حلال کی کیا حدود ہیں، کب چیز حلال ہے اور کب چیز حرام ہے، اور اگر اس کو ہم ذہن میں نہ رکھیں تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. اس لیے بھی یہ عنوان اہم ہے کہ اس کے بغیر ہماری دعائیں قابل قبول نہیں، اس کے بغیر ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی، اور اس لیے بھی یہ نازک ہے کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ آج کل مادی جو ترقی ہو رہی ہے اور مادیت کی جو کشمکش ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کمانے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو تمع اور لالچ ہے، اس میں انسان کے سامنے حرام اور حلال کے جو انداز ہیں وہ بدل گئے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حاصل کرو، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، بلکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بن جاؤ، بعد میں توبہ کی جائے گی، بعد میں دیکھا جائے گا، اب کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لو. کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت تو اس معاملے میں اتنی سخت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ نانا جان نے جو ایک خاص بات بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ دع ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو بھی تم چھوڑ دو جو شک و شبہ کی ہے. ڈاؤٹ فل چیزوں سے پرہیز کرو اور ان چیزوں کو اختیار کرو جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی حرام تو بڑی بات ہوئی، ایسی چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں کلیئر مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں اتفاقیہ طور پر حرام کی طرف لگ جاؤ اور اس کا نقصان تمہیں پہنچے. اگر ڈاؤٹ فل چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، تو جو چیزیں حرام ہیں کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ قبولیت اعمال کا دار و مدار آخر اسی پر تو ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں، کیا وہ حلال ہے کیا وہ حرام ہے. اگر حرام ہوگا ہماری دعائیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی، ہماری عبادت ناقابل قبول. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوا، پریشانیوں میں اور تنگیوں میں گرفتار ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دعا کی، یا رب یا رب میری یہ مشکل ہے، یہ میری پریشانی ہے، لیکن اس کی دعا رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. فرمایا گیا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کپڑے لباس حرام کے، اس کی اپنی باڈی حرام سے بنی ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول فرما لیں گے؟ ایسا آدمی صدقہ اور خیرات دے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایسا آدمی قربانی پیش کرے گا، قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قربانی ساری کی ساری تقوی کے اطراف گھوم رہی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کا جانور، گوشت، پوست، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں دیکھا جاتا ہے تمہارا تقوی، اور تقوی کا سارا دار و مدار اسی چیز پر ہے. اسی طرح سے ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ وہاں تک پہنچتا ہے، احرام کے کپڑے پہن لیا، احرام کی چادر پہننے کے بعد جب میقات پر پہنچتا ہے، تلبیہ کہتے ہوئے بلند کرتا ہے آواز کو، لبیک اللہم لبیک، کہ یا اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، یا اللہ میں آ چکا ہوں، مگر آسمان سے اس کے لیے کیا صدا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لا لبیک ولا سعدیک لک، تمہاری آمد کو قبول نہیں کیا جاتا، تمہاری حاضری کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے حج کو رد کر دیا جائے گا، اس کے حق میں لبیک لا لبیک بن جائے گا، اس کے حق میں یہ سفر حج مقدس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس آمدنی اور جس دولت سے وہ وہاں تک پہنچا ہے وہ دولت جائز نہیں تھی، وہ حرام اور ناجائز دولت تھی. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا؟ اگر ہماری عبادت کا دار و مدار اس پر ہے تو ہم کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں حلال اور حرام کے بارے میں بہت سخت تاکید کی گئی. آپ دوسرے پارے میں پڑھیے، کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا، مختلف اینگل سے، مختلف انداز سے یہ بتایا گیا. کبھی لوگوں کو خطاب کیا گیا اور کبھی صرف اہل ایمان کو خطاب کیا گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. کہ اے لوگو، حلال جو کہ پاکیزہ ہے اسی کو کھاؤ، اسی کو استعمال کرو، شیطان کو فالو نہ کرو کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے. اب آپ غور فرمائیے، حلال کے ساتھ شیطان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دولت، دنیا کمانا، اس میں شیطان بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وار کر سکتا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ حلال طریقوں سے کمانے میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، آمدنی بہت لیمیٹڈ اور کم ہو رہی ہے، کیوں نہ میں تھوڑا سا اپنا راستہ تبدیل کر کے حرام اور غلط راستے پہ چل پڑوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایزی منی، آسانی سے دولت کماؤ. حالانکہ وہ آسانی سے نہیں بنتی، لوگ ڈرگس اسمگلنگ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، لیکن دولت کمانے کے بجائے جیل کی ہوا کھاتے رہتے ہیں، دولت کمانے کے بجائے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتے ہیں، دولت کے بجائے فیملی برباد، گھر اجڑ گیا اور خاندان برباد ہوا. کیا فائدہ اس دولت کا؟ کیا فائدہ اس حرص اور تمہ اور لالچ کا؟ یہ صرف دیکھنے میں پرکشش دکھائی دیتی ہے، مگر یہ پرکشش نہیں ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. اور جو آدمی اس کے اندر مبتلا ہو، ہر اعتبار سے وہ قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے. فرمایا گیا کہ تم شیطان سے چوکنا رہو، دولت کے مسئلے میں، دنیا کے مسئلے میں شیطان بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے، اور ہوتا ہے. قرآن کریم میں جو حلال کے بارے میں زور دیا گیا اس پر توجہ دیجیے. یا ایھا الذین آمنو، کبھی یا ایھا الناس کہا گیا اور کبھی یا ایھا الذین آمنو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے اس کو تم استعمال کرو، حرام سے بچو. جو حلال ہوگا وہ طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تمہارے لیے ہیلتھ وائز بھی مفید ہوگا، صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہوگا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہترین ہوگا وہ. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ صرف حلال کو نہ دیکھیں، حلال ہو، پاکیزہ ہو. حلال کے نام پر آپ سڑی گلی چیزیں کھائیں گے تو خود اپنا نقصان کریں گے، اور یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہوگا. اس لیے جو چیز حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، وہ تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے لیے بہتری ہے اس کے اندر، اس کا حکم دیا گیا. جو حرام چیزیں ہیں اس کی تو طویل فہرست ہے، مگر جو چیزیں کامن ہیں اس وقت، جیسے شراب کا مسئلہ، نشہ آور چیزوں کا مسئلہ، سود کا مسئلہ، رشوت کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں منع کی گئیں، مگر یہ گھر گھر کی بیماری بن گئی. اور اہل اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ حلال پر بس کیا کرتے تھے، حرام کی طرف پھٹکتے نہیں تھے. حرام تو بڑی بات ہوئی، جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں ان سے بھی پرہیز کرتے تھے. ایک موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام کہیں سے کوئی چیز کھانے پینے کی لے آیا، وہ نوش فرما گئے. یہ سمجھ کر کہ غلام ہے، کوئی اچھی چیز لایا ہے تو کھا لی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے یہ چیز کیا تھی؟ انہوں نے کہا کیا تھی؟ تو اس نے بتایا کہ میں اسلام سے پہلے یہ کاہن تھا، یعنی جیسے آج کل سمجھیے سود سیر اور فرچون ٹیلر وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر، نہ جانے کن کن چیزوں کو دیکھ کر احوال بتاتے ہیں، تب بندی کی باتیں ہیں یہ سب، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. اس نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، یہ علم علم آتا نہیں تھا، ویسے ہی لوگوں سے تک بندی کرتا تھا. تو کسی کے ساتھ میں نے یہی کام کیا تھا تو اس کی مزدوری باقی تھی، اس وقت وہ مجھے نہیں پیمنٹ کر سکا جو اب لا کر دیا، اور یہی چیز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابوبکر کو یہ سننے کے بعد بڑا رنج ہوا. تم نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا مجھے یہ؟ اب دیکھیے یہ تقوی اور فتوے کا فرق ہے. تقوی کے اعتبار سے ان کو معلوم نہیں تھا, وہ تناول کر لیے تو وہ چیز ٹھیک ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ انجانے میں بات تھی اور جو چیز کھا رہے تھے وہ چیز تو اچھی تھی, وہ چیز تو حلال تھی بظاہر. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کمائی کیسے گئی ہے, لیکن جو ہی اس نے بتایا تو اب یہ تقوی آ گیا, فتوے کے اوپر کی چیز ہے. ہم فتوے تلاش کرتے ہیں اپنے لوپول, اپنی کمزوریوں کو کسی طرح سے کور اپ کرنے کے لیے. اہل ایمان تقوی والے وہ کیا تلاش کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق انگلیاں ڈال کر الٹی کرنا شروع کر دی کہ جو چیز ڈاؤٹ کی ہے, جو چیز شک و شبے کی ہے, وہ بھی میرے پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے. یوں ہی ایسے مقام نہیں بن گیا ان کا اونچا, حرام اور حلال کے مسئلے میں اتنی زیادہ وہ احتیاط کیا کرتے تھے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا, دیکھتے رہیے پروگرام, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے حلال اور حرام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. حلال روزی پر ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار ہے, عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار ہے. اسی لیے قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی. جو اہل ایمان ہیں وہ حلال پر قائم رہتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, اس لیے کہ شیطان دھوکے کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہماری عبادتیں ریجیکٹ ہو جائیں, وہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں, اس کے لیے وہ ہمیں حرام کی طرف ڈال دیتا ہے. اور حرام چیز دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی, جو وہ بھی ایک بڑے درجے کے محدث تھے, اسماعیل رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی جو والدین کے لیے بہت غور طلب ہے. انہوں نے کہا کہ میں بہت تھوڑی سی چیز اپنے بچے کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں, کوئی بہت بڑی دولت نہیں ہے, مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں نے چھوڑا ہے اس میں حرام تو حرام, ایک پیسہ بھی شک و شبے کا نہیں ہے. یوں ہی امام بخاری نہیں بن گئے. والدین کی محنت, والدین کی حلال روزی اور دعائیں اور عبادت کا کتنا گہرا اس کے ساتھ تعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ ام من الحلال ام من الحرام. قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے, کیئر نہیں کریں گے, توجہ نہیں دیں گے کہ کہاں سے کما رہے ہیں, سورسز آف انکم کیا ہیں, حلال ہیں یا حرام ہیں. کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ بناؤ, زیادہ سے زیادہ سمیٹو, زیادہ سے زیادہ حاصل کرو, چاہے حرام سے ہو چاہے ناجائز سے ہو, اس کو بادر نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ان میں سے ایک جو ایک بیماری کی شکل میں عام ہوتی جا رہی ہے وہ نشہ آور چیزیں ہیں, وہ ڈرگس ہیں, وہ شراب ہے جو کہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے, حالانکہ شراب اس کو حرام کر دیا گیا. سورہ مائدہ آیت 90 اور 91, اس میں حکم دیکھیے کیا دیا گیا, پڑھیے گھر میں قرآن کریم, سمجھیے کم سے کم حرام اور حلال کے حدود کیا ہیں. کہا گیا, یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو, یہ جو چیزیں ہیں حرام ہیں, یعنی شراب اس کے اندر ذکر کیا گیا, جوا اس کے اندر ذکر کیا گیا, غیر اللہ کے آستانے بت کدے وغیرہ اس کے اندر ذکر کیے گئے. اسی طریقے سے جو لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں, سود سیر, فرچون ٹیلر اور غیب کی خبریں بتانے وغیرہ وغیرہ, کاہن نجومی, ان کے پاس جو جایا کرتے ہیں, کہا گیا یہ سب شیطانی کام ہے, ان سے بچو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. اور شراب سے خاص طور پر, جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جان, مال, عزت اور آبرو محفوظ اور سلامت رہیں, اور شراب کے ذریعے سے یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. نہ عزت محفوظ, نہ آبرو محفوظ, نہ جان محفوظ, نہ اس کا مال محفوظ. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کے لیے ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے, تباہ کن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا. اور یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی بات نہیں, برطانیہ کے این ایچ ایس شعبے کی طرف سے, جو محکمہ صحت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہاسپٹل وغیرہ جس کی نگرانی کرتے ہیں, ان کی اپنی تحقیق اور رپورٹ کے مطابق تقریباً یو کے کا 40% بجٹ صرف شراب سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے. یعنی 40% جو بجٹ آتا ہے ہیلتھ کے لیے، اس میں سے 40% صرف یہ شراب کی مصیبتوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو شراب کی مصیبت یہ صرف اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں، بلکہ خالص جو لوگ غیر مسلم ریسرچ اسکالر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شراب تباہ کن ہے، شراب نقصان دہ ہے، اس کے لیے مختلف پابندیاں لگائی گئیں کہ ایڈورٹائزمنٹ ذرا کم کرو، پبلک جگہوں پر اس کو نہ پیو، کبھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ انڈر ایج جو بچے ہیں 18 سال 16 سال سے کم ان کو شراب نہ بیچی جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف ہے کہ اس کی تباہ کاریاں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ اس پر پابندی یا تو پوری لگا دی جائے، اگر پوری پابندی نہیں لگاتے، $1 خرچ کیا جا رہا ہے اس کی برائیوں کو بتانے کے لیے مثلاً، تو $10 خرچ کیے جا رہے ہیں اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، تو پھر بتائیے برائیاں ختم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ امریکی کلچر کو آپ نے دیکھا، ابھی چند دنوں پہلے امریکہ میں ایک نوجوان وہاں کا پڑا ہوا، وہ نکل کر چھوٹے سے اسکول کے بچوں پر جا کر قاتلانہ حملہ کیا اور اس میں ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، کل 27 جانیں اس ایک آدمی نے لے لی۔ کیا تھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ؟ امریکی صدر کو پریس کانفرنس کر کے بہت افسردگی کے ساتھ اعلان کرنا پڑا کہ ہمیں اپنے معاشرے کی تباہی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک طرف نشہ عام، ایک طرف شراب عام، اور دوسری طرف گن کلچر۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے نقصانات نہیں تو کیا فائدے ہوں گے؟ ایک آدمی ڈرنک ہو، نشہ کیا ہوا ہو، اور پھر اس کے ہاتھ میں گن ہو، پھر وہ کیا کرے گا؟ خیر کے کام کرے گا؟ بھلائی کے کام کرے گا؟ نہیں۔ اس کی گواہی مشرقی ممالک میں بھی، اور خاص طور پر جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں، وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیجئے، کرسمس کے موقع پر پولیس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ٹریفک کا مسئلہ مصیبت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس دن جتنے جرائم ہوتے ہیں، اس دن جتنے حادثات ہوتے ہیں، عام دنوں میں اوسطاً نہیں ہوتے اتنے۔ کیوں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں؟ یہ شراب کی مصیبت ہے جس کو وہاں کے غیر مسلم ریکگنائز کرتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو قبول کر رہے ہیں، اور اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز کر لیں گے۔ ان میں سے ایک شراب ہے، انٹاکسیکیشن، نشہ آور چیزیں، یہ حرام ہیں، وہ اپنے لیے حلال اور جائز کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیے کیسے حلال اور جائز کیے ہیں، کتنے یہاں ریسٹورینٹ ہیں، کتنے مختلف ممالک میں ریسٹورینٹ پائے جاتی ہیں، کتنی شاپس ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے فل لائسنس یا آف لائسنس، یعنی کیا معنی ہے اس کے؟ دکاندار مسلمان، ریسٹورینٹ کا مالک مسلمان، آپ کی غیرت اسلامی کیسے مر گئی کہ آپ بورڈ لگا کر اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے حدود کو توڑوں گا اور سینہ تان کر توڑوں گا۔ اسی لیے بورڈ لگا کر، سائن بورڈ لگا کر آدمی جو چیزیں شریعت میں حرام کی گئیں اس کو حلال اور جائز کر رہا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس سے ہم آمدنی نہیں بنا سکتے، ہماری کمائی نہیں ہو سکتی، ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، جو خالق ہے، جو ہماری ضروریات سے واقف ہے، کیا وہ ایسا قانون بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم فقیر، کنگال، محتاج اور مفلس ہو جائیں؟ کیا صحابہ کرام، کیا اولیاء کرام، کیا محدثین کرام، جو لوگ ان دینی مسائل کو جانتے تھے، کیا دنیا ان کو نہیں ملی؟ بعض صحابہ کرام آج کی اصطلاح میں ملینر بھی تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی تھے، کیا انہوں نے کوئی حرام کام کیا؟ نہیں۔ حلال طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت دے سکتا ہے، حلال طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے، صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم اسی اعتبار سے کمائی کے مسئلے کو بھی اپنا پاک صاف کریں گے۔ تو شراب یہ حرام ہے، اور صرف شراب پینا حرام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو انوالومنٹ ہے وہ سب کو روک دیا ہے، یعنی پینا، پلانا، سرو کرنا اور اس کے متعلق کسی طرح کی حصے داری، وہ سب کی سب حرام کر دی گئی ہے۔ کوئی چور دروازہ نہیں، کوئی ونڈو نہیں، کوئی لوپ ہول نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں پی تو نہیں رہا ہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، دکانوں پر کچھ مسلمان ہیں شراب بیچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نہیں پیتا یہ کسٹمر کے لیے بیچ رہا ہوں. بھائی جان کس کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ پینے رہے ہیں لیکن اس سے جو نفع آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ لے جا کر پھینک دیتے ہیں وہ نفع ویسے ہی کہیں ڈال دیتے ہیں. وہ نفع آپ خود استعمال کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, شراب کی جو آمدنی ہے اس سے لے جا کر آپ دودھ خریدتے ہیں. بلا شک و شبہ دودھ تو حلال اور جائز ہے, مگر وہ خریدنے کے لیے آپ نے شراب بیچا, شراب کے پیسے کمائے, تو وہ دودھ آپ کے لیے کیا ہوا؟ کیسے جائز ہوا؟ کیسے حلال ہوا؟ تو یہ بہانہ بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں جو عالم الغیب ہے. دنیا میں تو آپ کسی کو چاہے جیسی زبان استعمال کریں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریسٹورنٹ بھی چلاتے ہیں, دکانیں بھی چلاتے ہیں, لیکن انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہاں نہ شراب لائی جا سکتی ہے, نہ شراب ہماری اپنی جگہ کے اندر آپ پی سکتے ہیں باہر سے لا کر. کیا ان کے ریسٹورنٹ نہیں چل رہے ہیں؟ کیا ان کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا, بہترین دولت مند ہیں وہ لوگ, حالانکہ انہوں نے بڑا اسٹرکٹ یہ رول بنایا ہوا ہے کہ کوئی شراب نہیں لا سکتا اندر, مگر چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ان کی پرسنل کمزوری ہے, ورنہ اسی مارکیٹ میں اسی جگہ پر ایسی دکانیں ایسے ریسٹورنٹ بھی ہیں جو مکمل حلال طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب نواز رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب برکت ان کو نازل ہو رہی ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو ایسے ضائع نہیں کرے گا. اور شراب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, نشہ آور چیزیں, چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں, اگر وہ نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے. چاہے وہ شراب ہو, افیون ہو, گانجا ہو, کوئی بھی ہو, نام بدلنے سے کوئی نہیں, لیکن شریعت میں اس کی ایک تعریف کی گئی, جیسے صحیح مسلم میں کہا گیا کہ کلو مسکرین خمر و کلو مسکرین حرام. ہر نشہ آور چیز جو انٹاکسیکیشن ہے تمام قسم کی, وہ شراب کی تعریف میں آئے گی, خمر کی تعریف میں آئے گی, اور وہ سب کی سب حرام ہے. اور وہ حرام, جیسے ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں کو کہا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شامل ہوں گے, یعنی پلانے والا, پینے والا, سرو کرنے والا, اس کے معاملات لکھنے والا, اس میں کسی طرح کی حصے داری کرنے والا, وہ سب کے سب نقصان میں برابر کے شامل ہوں گے. لہذا تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دولت کمانے میں حرام راستوں سے بچیں. شراب یہ عام ہوتی جا رہی ہے, نشاور چیزیں یہ عام ہوتی جا رہی ہیں, جیلوں میں لوگ جا کر وہاں پر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, ایزی منی کے نام پر, ڈرگز کے نام پر, نہ جانے کس کس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں ان کے خاندان, برباد ہو رہی ہے ان کی فیملی. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. شیطان گھر گھر میں داخل ہو رہا ہے, شیطان کس طریقے سے ہمیں الجھا رہا ہے, ان سے بچیں, اپنی روزی کو پاک صاف بنائیں تاکہ ہماری عبادت قبول ہو, ہماری دعائیں قبول ہوں, بچے ہمارے اچھی صحت کے ساتھ تعلیم پائیں, ان کی صحیح تربیت ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخلص القلب لعلي